الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الإمام علي الرضا حدثنا أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه شهيد كربلاء عن أبيه علي المرتضى قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل عليه السلام قال حدثني رب العزة سبحانه وتعالى يقول كلمة لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أؤمن من عذابي ثم أرخى الستر على القبة وصار أو كما قال سیدنا الامام علی رضا ابن موسیٰ الکاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی زین العابدین ابن سید اہل الجنت الحسین ابن علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارک تسلسل کے ساتھ ہر مہینے کی مناسبت کے حوالے سے ہم خود اور اپنے نمازی حضرات کو اور ان کی توسط سے تمام نوجوان بزرگوں کی خدمت میں، ماں اور بیٹیوں کی خدمت میں ان اکابر کے ذکر کو، ان اسلاف اور ان برگزیدہ اللہ کے محبوبوں کے ذکر سے اپنے آپ کو ہم آشنا اور ان کی مبارک کردار سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارکہ کا دن ایک آفاقی دن ہوتا ہے، ہر شخص، ہر طبقے کا شخص جمعے کے دن اپنی ضروریات کو ترک کر کے مسجدوں کی صف میں بیٹھ کر اللہ کے دین کو حاصل کرنے آتا ہے۔ یوں تو ان شخصیات کا ذکر الگ الگ اہتمام کے ساتھ لمبے وقت کے لیے کیا جائے، لیکن بالکل کیا جائے اور کیا جاتا ہے، لیکن جمعۃ المبارکہ کا یہ دن جو باعث سے برکت، باعث سے ترقی اور مسلمانوں کے عظیم اجتماع کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اس میں ان ہستیوں کا ذکر کرنا اس لیے لازم ہوتا ہے تاکہ ہر طبقہ زندگی کا شخص جو ہے ان بنیادی اور ان اہم مضامین کو سمجھے اور جانے۔ درود پاک پڑھیے، بیٹا ادھر آ جاؤ، آپ اس طرف آ جاؤ، اٹھو یہاں جاؤ، اٹھو بیٹا یہاں، اس طرف دائیں طرف آ جاؤ، دائیں طرف آرام سے پہلی صف کی طرف، سکون سا آپ تھوڑا مل جائیں صف میں، جوڑ جائیں، کیونکہ فرنٹ پر جو ہوتے ہیں ان کو متوجہ ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ اگر جگہ خالی بھی رہے تو ہم بغیر لوگوں کی بھی دیوار کو دیکھ کر تقریر کر سکتے ہیں، اس سے کوئی مقصد نہیں، لیکن مخل نہ ہو تاکہ ذوق بھی بندے کا برباد نہ ہو اور بات ذرا تسلسل کے ساتھ ہو۔ درود پاک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ جمعۃ المبارکہ میں پوری دنیا ہی اور ہر مسلمان دین کی تبلیغ اور دین کے جاننے اور اللہ کی یاد کے حوالے سے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور وہ مسجدوں کا رخ کرتا ہے، اپنی مصروفیات کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہوتا ہے۔ تو وہ عظیم ہستیاں جن سے ہمارا ایمان وابستہ ہے، جن کی تعظیم اور قدر سے ہماری نمازیں وابستہ ہیں، ہماری نمازوں کی مقبولیت اور ہمارے کلمے کی قبولیت کی سند ان سے محبت، ان کے لیے دلوں کو نرم رکھنا، زبانوں کو ان کے ذکر سے تر رکھنا، آنکھوں کے ان کے حضور شرم اور ذکر کے حوالے سے جھکا کر رکھنا، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ صفر المظفر کا یہ مبارک مہینہ جو اسلام کی برگزیدہ ہستیوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اور بلکہ ان ہستیوں کے ذکر سے یہ پورا مہینہ ہی مبارک و مقدس ہوا۔ بعض جاہل اسے منحوس مہینہ کہتے ہیں، جبکہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں، بہت بابرکت مہینہ ہے، جہاں پر بڑی عظیم ہستیاں جس طرح ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں میرے آقا سیدنا فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مختصر سا تعارف کیا، آپ کی تعلیمات، آپ کے کردار اور آپ کے احوال کے حوالے سے، آپ کی مکمل کتاب کشف المحجوب شریف اس پر موجود ہے۔ جی تو یہ چاہتا تھا کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو، تصوف کے دشمن، اولیاء کے دشمن اور اس وقت کے ملحد جو داتا صاحب کی مبارک کتاب اور ملفوظ کے غلط تشریح کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے ملفوظ اور آپ کے ارشادات سے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، چاہتا تو یہ تھا کہ اس پر تفصیلی گفتگو کروں، لیکن پھر کسی موقع پر اس جھوٹ کو ہم اس کا پردہ چاک کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ کوئی پلاس اور پانا لینے والے انجینئر نہیں، یہ امت کی وہ ہستیاں ہیں جن کو ہزار سال سے لوگ اپنا مقتدا اور امام مانتے ہیں۔ تو یہ تمام ہستیاں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اسی مہینے میں آپ کا عرس پاک ہے۔ ہم نے گزشتہ دن ایم ای بی لان میں تفصیل کے ساتھ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی، ان کے مقام کی قدر اور اہمیت جو ہے، جو کتابوں میں درج ہے، اس کو سننے اور سنانے کی توفیق حاصل کی۔ بر صغیر کے مسلمانوں، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ مسجدوں پر، اسلام پر اور اسلام کی تعلیمات پر ان کا کس قدر احسان ہے، وہ ہم نے ایک تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑی پیاری بات کی کہ آج میناروں پر اگر اذانیں گونج رہی ہے اور خانقاہوں کے اندر اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں اور مدرسوں کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو ان تمام نیکیوں کی گردنوں پر احسان امام ربانی مجدد الفسانی کا ہے کہ بر صغیر کے اندر انہوں نے اکبر کے الحاد اور جہانگیر کی گمراہیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور جو پورے اسلام کو سیاسی طور پر ایک ریاست اسلام کے نقشے کو بدل رہی تھی اور اسلام کی حدود کو ختم کر کے جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے اکبر جیسے ملعون کو آگے کر رہی تھی، وہاں سرکار امام ربانی جیسے متحرک اور بیدار اللہ کے نیک بندے آئے جنہوں نے اس تاریخ کا رخ موڑا اور تاریخ کے اس سلسلے کو 14 صدی پہلے ذات مصطفیٰ کی تاریخ سے وابستہ کیا۔ حضرت امام ربانی کا وصال مبارک تو 1034 ہجری ہے، اب 1441 چل رہا ہے، اور اسلام کی یہ رونق انہی کی وجہ سے. لیکن داتا صاحب جیسی ہستیاں ہوں یہ کس کے فیض یافتہ ہیں؟ آج اسلام میں اور آپ اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت امام ربانی فضل حق خیر آبادی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ، یہ وہ اکابر علماء ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف سیاسی تحریکوں کا بھی مقابلہ کیا، لا دینی تحریکوں کا بھی مقابلہ کیا، مغربی سماج کا بھی مقابلہ کیا، اور ہر قسم کی بری فکر کا مقابلہ کر کے ناموس دین، ناموس رسالت، ختم نبوت، ناموس شریعت اور اسلامی نظام کے تحفظ پر اپنی زندگی بسر کی. اور قیامت تک جتنی تحریکیں دین کو بچانے کے لیے کھڑی ہوں گی ان کے پیچھے جن کا دست اور بازو اور جن کی پشتائی ہوگی وہ یہ اکابر ہیں. لیکن یہ تو میں 500 سال پہلے کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آج جس ہستی کا ذکر کرنے ہم جا رہے ہیں، حضرت جس طرح میں نے عرض کیا کہ سفر کا یہ مہینہ ہے، اس میں بے شمار ہستیاں ہیں. اعلی حضرت امام علیہ سنت کا عرس ابھی آئے گا، داتا صاحب کا عرس مبارک ہے، حضرت فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کا یوم ہے، آخر میں جا کر حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم ہے. لیکن اس مہینے کو مناسبت ہے اسلام کی ایک بڑی برگزیدہ شخصیت کہ آج یقیناً آنے والے بعد ان کے بعد کے سارے اولیاء ان کی محبت، ان کے تعلق، ان کے فیضان سے متمتع ہوئے موجودہ ایران کی سرزمین کہ اس مبارک خطے توس مشت کی مقدس سرزمین پر آرام کرنے والے میرے آقا و مولا حضرت سیدنا امام علی رضا ابن موسیٰ رضا ابن امام جعفر صادق ابن امام باقر ابن امام زین العابدین ابن امام حسین ابن علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ. آپ اس وقت موجودہ ایران کے علاقے مشہد شریف مقدسہ مشہد معلہ میں آپ آرام فرما رہے ہیں سرکار امام علی رضا رضی اللہ عنہ. 203 ہجری آپ کا وصال مبارک ہے، 203 سفر کی آخری تاریخ. تمام اہل سنت کے مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو درج کیا ہے کہ سفر المظفر کے آخری مہینوں میں آپ نے وصال فرمایا اور مدین کے علاقے، مصر کے علاقے کا لمبا دورہ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کے ساتھ آپ نے لمبا دورہ اسلامی سلطنت کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ جو آپ کو دیکھتا اس کا دل سیکھ جاتا نرم، مامون رشید آپ کو اپنے ساتھ لے گیا اور آپ سے بڑی محبت و عقیدت کرتا. مامون رشید نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت مولا امام علی رضا سے کیا تھا. سرکار امام مولا علی رضا رضی اللہ تعالی وہاں سے لوٹ کر سفر کا آخری، یہ سفر مظفر کے یہ آخری دن تھے اور 203 ہجری تھی. رات کے وقت آپ نے انگور کے چند دانے نوش فرمائے اور وہ زہر کی صورت اختیار کر گیا اور اس سے آپ نے وصال فرمایا اور آپ کا مزار مقدس مشہد شریف کے اندر موجود ہے. حضرت امام مولا امام علی رضا رضی اللہ تعالی جن کا آج ہم عرس کر رہے ہیں، ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہر اس شخصیت کا عرس کرتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں. ہم بندر بانٹ نہیں ہیں کہ ایک کی طرف اپنی گاڑی کو گھسیٹتے رہیں، ہمارے عقیدوں کے مکمل الائنمنٹ شریعت کر دیتی ہے تاکہ ہم بیلنس کے ساتھ چل سکیں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو اس درجے کے اندر رکھ سکیں. الحمدللہ اس ممبر کو، اس مسجد کو یہ شرف حاصل ہے تحریر سے نعمت کے لیے کہ جو سانسیں ہماری یہاں پر گزری ہے اور جو وقت ہمارا یہاں پر گزرا ہے وہ وقت الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ والوں کے ذکر میں گزرا ہے، ان کے آراس، ان کے یوم. بیٹا یہ پنکھا بند کرو، یہ پنکھا بند کرو بیٹا، سے گزرا ہے. اور آج کا یہ جمعہ جو ہے اختصار کے ساتھ عرس مبارک ہے، اور میں سب مسلمانوں کو، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو جو حضرات اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں ان کو حضرت امام مولا علی الرضا ابن امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شہزاد مولا علی رضا کے عرس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت امام مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور آپ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں اور آپ امام باقر کے بیٹے ہیں اور آپ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور آپ حضرت امام حسین ابن علی کے بیٹے ہیں اور آپ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. شریعت مطہرہ نے اس سلسلے کو بڑی قدر کے ساتھ رکھا اور بڑی اہمیت دی. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس دور کے سیاسی حلقوں پر بھی، اس دور کے علمی حلقوں پر بھی اور اس دور کے تعلیمی حلقوں میں بھی آپ کو امامت کا قدر کا درجہ حاصل تھا. ہر وہ شخص جس کا تعلق سنت رسول سے تھا، دین مصطفیٰ سے تھا، اس نے آپ کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا اپنے لیے شرف سمجھا، بلکہ آپ کے غبار راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا اپنے لیے شرف بنا. کوئی عام لوگ نہیں میرے دوستو. آج امام بخاری اپنی بک ساری دنیا پر جو راج کرتے ہیں علمی، اور آج صحیح بخاری شریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کا سب سے بڑا مقدمہ ثابت ہوتی ہے، وہ بخاری حضرت محمد بن اسماعیل کی بخاری کا کمال نہیں ہے، وہ حضرت یحییٰ ابن یحییٰ جو آپ کے استاد ہیں ان کا کمال ہے. اور یحییٰ ابن یحییٰ وہ شخص ہیں جو حضرت امام علی رضا کی جوتوں کو چومنے والوں میں سے تھے. تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے ذکر کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا. اور تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ اس دور کے، کیونکہ یہ دور جو تھا بنو عباس کا دور تھا، عباسی خلفاء چل رہے تھے، ہارون رشید ابھی مر گیا تھا چند سال پہلے، اس کے دور میں حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ ورضاہ عنہ جو حضرت امام علی رضا کے والد گرامی تھے وہ موجود تھے، جن کا مزار مقدسہ بغداد معلی الکاظمیہ کے اندر ہے، دریا دجلہ درمیان سے گزرتا ہے. ادھر حضرت موسیٰ کاظم اور ان کے خاندان کی خیرات لے کر پلنے والی شخصیت جس نے پوری دنیا کے اندر اہل بیت کے پیغام کو عام کیا، سراج الامہ کاشف الغمہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دریا کے اس کنارے آرام فرما رہے ہیں. اور دریا کے اس کنارے وہ عظیم ہستی آرام فرما رہی ہیں کہ جس سے علمی فیضان ابو حنیفہ کے سینے تک پہنچا، حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ. دریا درمیان سے گزرتا ہے دجلہ، دجلہ کے اس طرف امام ابو حنیفہ کا مزار ہے اور دریا دجلہ کے اس طرف حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کا مزار ہے، اور یہ برج اس کے اوپر سے جاتا ہے. اور جب آپ اس برج کو چڑھتے ہیں تو عراق حکومت نے وہاں پر ایک چھوٹا سا تختہ لگایا ہوا ہے اس برج کے نام پر. برج کو عربی زبان میں جسر کہتے ہیں، جیم سین را جسر، اس پر لکھا ہوا ہے جسر الائمہ، یہ اماموں کا پل ہے کہ جو ایک امام سے دوسرے امام تک پہنچاتا ہے. تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ دریا دجلہ دونوں پارٹ فیض لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ایک پارٹ اس کے سیدنا موسیٰ کاظم سے فیض لے رہا ہے اور ایک سرکار امام اعظم ہوں. امام اعظم اس حوالے سے بڑے خوش بخت شخص ہیں، اللہ رب العالمین نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بڑا مرتبہ، میں امام اعظم کی تعریف نہیں، تعریف اہل بیت کی کر رہا ہوں، لیکن جو ان کے چھینٹوں کے جو ذرے تھے وہ آفتاب بن گئے، تو مجھے بتائیے وہ لوگ خود کیسے ہوں گے جن کے جسم کے قطرے آفتاب بن گئے، جن کے خانہ علم پر بیٹھ کر ایک لقمہ کھانے والا سراج الامہ اور قیامت تک کے لیے مجتہد مطلق بنا، تو مجھے بتائیے کہ جنہوں نے علم کا وہ دسترخوان لگایا ان کے علم اور ان کے علم کی شان کیا ہوگی، وہ حضرات اہل بیت اعظام ہیں، جن کے علم کے دسترخوان سے ایک لقمہ لے کر امام اعظم نعمان نعمان نہ رہے، ابو حنیفہ ہوئے، سراج الامہ ہوئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سنی بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو دونوں، بلکہ دونوں ایک ہی ہاتھ میں صحابہ اہل بیت کی محبت جم کر ملتی ہے. یہ دو ہاتھ نہیں رہتے بلکہ جڑ کر وہ ایک ہو جاتے ہیں. ہمارے وہاں یہ بندر بانٹ نہیں ہوتا ہے، نہ ہم ان کو نسب میں بانٹتے ہیں کہ میں سید ہوں تو میں اہل بیت کا ہی ذکر کروں، صحابہ کا نہیں، بلکہ انہوں نے یہ بتا دیا عمل کہ سید ہونا اور اعلیٰ ہونا اگر واقعی میں تو یہ ہے تو نبی کے دوستوں کو ترچی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا بلکہ نبی کے سارے دوستوں کو ایک آنکھ سے دیکھے گا، بانٹے گا نہیں، ان امت میں تفرقہ پیدا نہیں کرے گا، وہ آنے والی امت کے لیے مقتدا ہے. امام اعظم اس حوالے سے بڑے خوش بخت رہے ہیں کہ انہوں نے امام باقر کو بھی دیکھا، یعنی جہاں ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ انہوں نے سرکار کے صحابی حضرت انس بن مالک کو دیکھا، عبداللہ بن عوف کو دیکھا، اور عبداللہ بن عوفا کو دیکھا، عبداللہ بن حارث کو دیکھا، 17 کے قریب صحابہ کو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا. وہاں اہل بیت کے سرخیلوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قسمت میں یہ بھی حصہ آیا کہ آپ نے امام باقر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر امام جعفر صادق کے پاس بیٹھ کر تو آپ نے پڑھا، خود ایک دفعہ امام اعظم کہتے ہیں کہ میں اور امام مالک، حضرت امام جعفر صادق، میں امام حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کے دروازے پر گیا اور دستک کے دے کر میں دور کھڑا ہو گیا، بلکہ دستک بھی نہیں دی جاتی، آپ اتنا ادب فرماتے تھے کہ امام جعفر صادق کے دروازے پر جاتا دستک نہیں دیتے، دروازے کے قریب دھوپ میں کھڑے ہو جاتے کہ جب امام صاحب کرم فرمائیں گے خود ہی تشریف لے آئیں. تو کہتے ہیں کہ خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کے دروازے کے باہر کھڑا تھا تو ایک خوبصورت چہرے والا بچہ آیا جس کی عمر بہت زیادہ ہو تو 12-13 سال تھی، یوں لگتا تھا جیسا فرشتہ جبریل آ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون کا، یہی تو جعفر کا بیٹا موسیٰ ہے.
ہائے 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 سبحان، یہی تو موسیٰ کاظم ہے۔ تو یہ حضرت امام اعظم حنیفہ نے جو ان کو بچپن میں دیکھا تو اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ یہ حسن و جمال اللہ رب العالمین نے سرکار امام جعفر صادق اور حضرت امام مولا علی رضا کے والد گرامی میرے آقا و مولا حضور شیخ المشائخ سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کو مقام عطا فرما۔ امام شافعی نے بار بار کہا کہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، یشیۃ اللمعات میں شاہ عبد الحق صاحب نے بھی لکھا کہ امام موسیٰ کاظم کی قبر شریف وہ ہے کہ جس طرح آپ کا فیضان دنیا میں آپ کی حیات میں بڑھتا تھا، آج بھی آپ کے مزار پر وہ خیرات بڑھتی ہے۔ تو ہمیں کسی نام نہاد شخص کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، امام شافعی جیسے لوگ، امام غزالی جیسے لوگ جو امت کے امام ہیں، انہوں نے ان اہل بیت کی مرقد اور ان کی قبر مبارک کی خاک سے متعلق یہ باتیں ذکر فرمائی۔ امام علی رضا جو شہزادے ہیں، مختصر کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کاظم کے سیاسی اثر و سوق یہ تھا کہ آپ مامون رشید کے دور میں تھے، مامون رشید ہارون رشید کا بیٹا ہے، مامون رشید آپ کی اخلاق سے، حالانکہ بنو عباس ہے اور آپ بنو علی ہیں، عرب میں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ملک شام میں جو ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، قبائل کی بڑی عصبیت ہے۔ اور میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کا جو مارکا تھا، یقیناً یزید پلید خبیث لعین جو ہے اس نے جو ہے، یہ کوئی گالی کے الفاظ نہیں ہے، خبیث کا لفظ بھی قرآن کے اندر آیا ہے، اس سے مراد گالی نہیں ہے، گالی تہمت ہوتی ہے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، قرآن کی آیت ہے، خبیث ناپاک عقیدے والے کو کہتے ہیں، ناپاک عمل والے کو کہتے ہیں، جس طرح ناپاک بدن والے کو کہتے ہیں۔ تو اہل بیت کی توہین کرنے والا طیب تو نہیں ہو سکتا، تو طیب کی ضد کیا ہے؟ خبیث۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ طیب ہوتا ہے، جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ خبیث ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کہا نا ما کان اللہ لیذر المومنین، اللہ مسلمانوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب اپنے خاص محبوبوں کی محبت سے طیب اور خبیثوں میں فرق کرے گا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں، لفظ خبیث سن کر ہمیں ایک ڈر لگتا ہے کہ جیسے گالی ہے، اور قرآن گالی تو نہیں دیتا، سورہ نور کے اندر موجود ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین، گندے لوگوں کے لیے گندی بولیاں، والخبیثون للخبیثات، اور گندی بولیوں کے لیے گندے لوگ، الطیبات للطیبین، اچھے ذکر کے لیے اچھے لوگ، اور اچھے لوگوں کے لیے اچھا ذکر، گندی عورتوں کے لیے گندے مرد، اچھے لوگوں کے لیے اچھی عورتیں اور اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد۔ یہ ساری تفسیر اس کی گئی ہے۔ تو یزید ملعون نے جو کام کیا وہ قابل مذمت ہے، قیامت تک لوگ اس کی مذمت کرتے رہیں گے، اور کسی ہلکا پن نکالنے والے کے علم کی قدر کو دیوار سے ماریں گے اور کہیں گے کہ نہیں، یزید کے لیے متفق فیصلہ ہے کہ وہ لعنت کا مستحق تھا اور وہ تعظیم کا مستحق کبھی نہیں رہا، کہ اس کے لیے ان جناب ان قسم کے الفاظ نہیں، اس کے لیے تو لعین فاسق اس قسم کے الفاظ کتابوں کے اندر آئے۔ لیکن میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ، کیونکہ حاسدین ہر ایک کے ہوتے ہیں، کوئی یہاں سے نہ نکال دے کہ آپ پتہ نہیں کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے اس لیے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یزید نے جو حملہ کیا حضرت امام حسین پر، جہاں اس کی دینی خرابی تھی وہیں عصبیت تھی کہ یہ بنو علی ہے، یہ کیسا غلبہ کر سکتا ہم پر؟ تو عرب کے اندر عصبیت بڑی کوٹ کوٹ کر بھری رہی، اسی لیے بنو عباس نے بنو امیہ کو مارا، بنو امیہ نے بنو عباس کو مارا، قبائلی طور پر عظمتوں کو پامال کیا۔ ہارون رشید جیسا شخص جو خود ہاشمی ہے، یعنی بنو عباس بھی تو ہاشمی ہے نا، لیکن چڑ گئے فاطمیوں سے، کیونکہ ہاشمیوں میں خاص نکھار، ہاشمی ہری شاخوں کو کہتے ہیں، لیکن جس شاخ پر پھول کھلتے ہیں وہ بنو فاطمہ ہے۔ شاخیں تو درخت کی سب ہری ہری ہوتی ہیں، لیکن شاخ وہ قدر والی ہوتی ہے جس میں پھل لگتا ہے۔ تو یہ درخت اہل بیت کا ہے، شاخیں بنو ہاشم ہیں، پھل جس پر کھلے ہیں وہ آل فاطمہ ہے۔ اس لیے امت نے ہمیشہ اہل بیت میں بنو ہاشم اور سب سے بڑا درجہ اولاد سیدہ زہرہ پاک کو دیا۔ تو ہارون رشید چڑ گیا حضرت موسیٰ کاظم سے۔ حضرت ہارون رشید جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر آیا تو اس نے یہ جملے کہے، السلام علیکم یا جدی، اے میرے دادا آپ پر سلام ہو، بنو ہاشم ہونے کی حیثیت سے۔ تو حضرت موسیٰ کاظم خود تشریف لائے، آپ کو خبر نہیں تھی یہ کیا بات کر رہا ہے، وہ تو بے نیاز قسم کے لوگ تھے، آئے اور سرکار کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ کاظم کے حاضری دربار مصطفیٰ میں، سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے جملہ کہا، السلام علیکم یا ابتی، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ یہ جملہ ہارون رشید کے کان میں آیا، اس نے کہا آپ تکبر کر رہے ہیں موسیٰ، کاظم تکبر کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کس بات کا تکبر ہے، میرے باپ ہیں، اور اگر آپ بحث کر رہے ہیں تو آپ نے جو جملہ کہا میں نے تو سنا بھی نہیں، اگر آپ اتی پر بات کر رہے ہیں تو جتنا قرب فاطمیوں کا رسول اللہ کے ساتھ ہے، ایسا نہ بنو امیہ کے پاس ہے نہ بنو ہاشم کے پاس، بس وہ چڑ اس کو لگ گئی اور وہ ٹو میں رہا۔ میں ہارون رشید کا بڑا معتقد تھا، لیکن جب سے یہ واقعہ پڑھا میں نے، میں کچھ سخت جملہ نہیں کہتا لیکن اس کے لیے مجھے جملہ کہنے کا دل نہیں چاہتا، اس نے اس بغض کے اندر حضرت موسیٰ کاظم کو گرفتار کیا اور ایک کنویں کے اندر بند کیا۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ مذہبی غصہ تھا، سیاسی غصہ بادشاہوں کو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے علاقے کے بھی جو چودھری ہوتے ہیں وہ اپنی چودراہٹ میں وہ کہتے ہیں سید بھی ہم کو سجدہ کرے، فلاں بھی ہم کو سجدہ، ہم بڑے ہیں جناب۔ تو یہ چودراہٹ رعونت لاتی ہے، الا یہ کہ جس پر مذہب کا رنگ چڑھ جائے تو وہ اپنے پیسے کو نہیں دیکھتا، اپنے برادری کو نہیں دیکھتا، اپنے درجے کو نہیں دیکھتا، رسول اللہ کی نسبت کو دیکھتا ہے۔ تو ہارون رشید نیک آدمی تھا، لیکن بادشاہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو رعونت کا خناس تھا اس نے حضرت موسیٰ کاظم کے لیے وہ نکالا اور آپ کو ایک کنویں کے اندر بند کیا، جس میں آپ کھڑے ہوتے تو بیٹھ نہیں پاتے تھے اور بیٹھتے تو کھڑے نہیں ہو پاتے، اور آپ شہید ہوئے اس کے اندر۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی اس کی تلافی کے لیے، ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید کو اپنے باپ کی بدعات یاد رہی، اس نے اس کی تلافی کے لیے اللہ نے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈالی، اور وہ حضرت امام علی رضا کا بڑا معتقد تھا، اتنا معتقد تھا مامون رشید نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت امام علی رضا کے ساتھ کی، اور خود بنو عباس اور بنو علی جنگ ایک ہے، لیکن وہ اتنا معتقد تھا امام علی رضا کا کہ اس نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ میں بنو عباس ہوں، آل عباس ہوں، لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں پوری خلافت امام علی رضا کو دے رہا ہوں۔ بغداد میں ہنگامہ ہو گیا، وہ متعصب لوگ جو اہل بیت سے چڑھتے تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بنو عباس کی خلافت بنو علی میں چلی جائے، ہم نہیں مانیں گے، بڑا غدر ہوا۔ لیکن مامون رشید نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں یہ ٹرین چینج کروں گا اور دوبارہ یہ حکومت آئے گی امام حسن مجتبیٰ کی اولادوں کے ہاتھ، اور آپ نے کہا اس طرح ہو۔ لیکن حضرت سیدنا امام علی رضا اور ان کے خاندان کو حکومت، ریاست اور سیٹوں کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی محبت مجھے قبول ہے، آپ یہ نہ کریں، آپ اپنی محبت کے اظہار کے لیے یہ نہ کریں کہ اپنا تاج اٹھا کر میرے سر پر رکھیں، اللہ آپ کو آباد رکھے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے خلافت لینے سے انکار کیا جس طرح امام حسن مجتبیٰ نے انکار کیا، ایسے بے نیاز اور بے مثل لوگ تھے۔ یہ کون ہے حضرت امام علی رضا؟ حضرت معروف کرخی کا نام سنا ہے رضی اللہ عنہ، شیخ المشائخ، یہ غوث پاک کے دادا پیروں میں سے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ جب ان کا ذکر کرتے تو نظروں کو جھکاتے، یہاں تک کہ آپ پر رقت طاری ہو جاتی امام احمد کے۔ امام علی رضا، حضرت سیدنا معروف کرخی، یہ اللہ رب العالمین نے ان کو مرتبہ مقام عطا فرمایا۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی شامی کے مقدمے میں جہاں فقائے احناف کا ذکر کیا ہے، کیونکہ معروف کرخی حنفی بزرگوں میں سے تھے، لکھا ہے کہ حضرت امام معروف کرخی وہ عظیم کرخ قبرستان بغداد میں آپ آرام فرما رہے ہیں کہ آپ کی مزار شریف پر اگر بے اولاد جاتے بیٹے کی بات کرتے اللہ اسی سال بیٹا عطا فرما، بارش کی بات کرتے اللہ اسی سال بارش عطا فرماتا۔ اہل سنت کو قبر پوجا کہنے والوں، ذرا ان اکابر کو بھی پڑھو، یہ قبر پوجا نہیں ہے، دین کے طریقے ہیں۔ کیا مسلمانوں کو تم تانا مزاروں پر جانے سے دیتے ہو کہ تم نے قبر کو پوج لیا؟ حضرت معروف کرخی کا یہ مقام تھا، اور آپ کو پتا ہے معروف کرخی شیخ المشائخ وقت کے قطب عالم تھے، ان کو یہ رتبہ ملا کیسے؟ وہ حضرت امام علی رضا کے دھوبی تھے۔ اب میں کیا بتاؤں کیسے لوگوں کا، میں کہہ رہا ہوں یہ مسجد اس وقت اڑ کر آسمانوں کی سیر کر رہی ہوگی اور فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے کہ جس ہستی کا، ہم مادہ پرست دنیا دار اپنی رعونت اور اپنی انانیت میں مرے ہوئے گندے لوگ ہیں، ہمیں کسی کی قدر نہیں پتا، لیکن جو فرشتے ہیں یہ منبر، اس منبر سے پوچھئے گا کہ امام علی رضا کون ہے، اس محراب سے پوچھئے گا، اس مسجد سے پوچھئے گا کہ امام علی رضا کون ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن آپ کو پتا چل جائے گا امام علی رضا کون ہے، اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ذرا تب۔ تو حضرت معروف کرخی کا کام تھا امام علی رضا کے گھر جھاڑو لگانا، ان کے بسترے کو سمیٹنا، ان کے کپڑے کو دھونا۔ بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ آپ کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کرنے والے امام علی رضا ہیں، آپ کی صحبت میں رہ کر حضرت آپ کی خدمت کرنے سے اللہ رب العالمین نے آپ کی محبت اور عقیدت میں حضرت معروف کرخی کو وہ درجہ عطا فرمایا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے مریدوں میں شمار ہو۔ تو یہ سرکار امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنا کا مقام ہے۔ اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے میرے دوستو ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ہماری کتابوں کے اندر تو یہ فضائل تفصیلا درج پڑے۔ میں کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار اہل بیت کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا آپ ٹائم دے کے 15 منٹ کے بعد آپ نے پگڑی رکھ دی، 20 منٹ کے بعد آپ نے کپڑے چھوڑ دیے، آخر میں آپ نے منہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ایسا ذکر کسی بادب لوگوں کا مزہ ذکر میں جب ہے جب امامہ بھی سلامت رہے، گفتگو اور لہجہ بھی سلامت رہے، ماحول بھی سلامت رہے، تاکہ پتا چلے ذکر کس کا ہے جس کے لیے پگڑیاں بھی سلامت ہے۔ پگڑیاں اٹھا کر پھینک دی تو ذکر تم نے کیا کس کا ہے؟ تو اہل بیت کے لیے نہ کپڑے پھینکنے کی ضرورت ہے، نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کے لیے سچ اتنا موجود ہے کہ آسمان کے ستارے اس سے روشن ہیں۔ اہل سنت کو بنڈل بازیاں نہیں آتی، ان کی شان میں سچائی اتنی ہے تو جھوٹ بولنے کی اس میں کیا ضرورت ہے اپنی طرف سے من گھڑت بات کرنے کی۔ حضرت امام علی رضا کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی اور تقریباً تمام اکابر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا کہ آپ نیشاپور جہاں کے امام مسلم تھے، صحیح مسلم، مسلم شریف کے محدث امام بخاری کے شاگرد، نیشاپور علم کی سرزمین ہے، مجھے شرف حاصل ہوا میں وہاں پہنچا ہوں جہاں پر میں نے اس پتھر کو چوما ہے جہاں پر امام علی رضا کا قدم مبارک آج بھی نیشاپور میں موجود ہے۔ لوگ جاتے ہیں، زائرین جاتے ہیں، تو میں تحدیث نعمت کے لیے، نیاز مندی کے لیے، تو شاید آخرت کے لیے اس بات میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا نیشاپور کا علاقہ محدثین کا علاقہ تھا، نیشاپور علم کا مدینہ منورہ تھا، سارے محدثین با یحییٰ ابن یحییٰ، اسحاق بن راویہ، امام مسلم، یہ بڑے بڑے اکابر علماء، وہ بار بار امام علی رضا کو کہتے تھے کبھی آپ کا ورود نیشاپور میں بھی ہو جائے، کبھی نیشاپور میں بھی ہو جائے، کبھی نیشاپور میں بھی ہو جائے۔ امام علی رضا اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر نیشاپور آئے، روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سر مبارک پر کالا عمامہ تھا اور آپ اونٹنی کے اوپر جلبگر تھے، اور اونٹنی کے جو کجاوے پر تھے تو کجاوے پر دونوں طرف سے پردے ٹنگے ہوئے تھے، ستر ٹنگے ہوئے تھے، اور آپ اندر موجود تھے، اور آپ نے اپنے عمامے کے شملے سے اپنے منہ کو یوں باندھا ہوا تھا۔ جب محدثین کا مجمع اتنا تھا لکھنے علماء، وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں کتابوں کے حوالے یہاں پر بتاتا، لیکن بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ اہل سنت کی تقریباً تمام کتابوں کے، بڑے بڑے علماء موجود، میرے جیسے آپ لوگ تو کہیں بھی نہیں ہوں گے، وہ تو سامنے کھڑے ہوئے لوگ، اسحاق بن راویہ، یحییٰ ابن یحییٰ، امام بخاری جب اپنی حدیث کو شروع کرتے ہیں نا اور سارے محدثین پر اپنا تفوق اور اپنی ڈگری لے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا استاد کون تھا، فرماتے حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، یعنی بخاری کی پہلی حدیث کو جب سند کے ساتھ اٹھاتے تو یحییٰ ابن یحییٰ، وقیع بن جراح، یحییٰ بن معین، یہ وہ امام بخاری کے چوٹی کے استاد ہیں جس کی وجہ سے وہ آفاق حدیث میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا امام علی رضا کا ورود ہوا، آپ کا خچر جب اس مجمع میں آیا جو محدثین تھے وہاں پر بڑے ہوئے، تو کہا جاتا ہے اسحاق بن راویہ جو یحییٰ ابن یحییٰ کے ٹاپ کے محدث اور اہل سنت کے اماموں سے، دیکھنے والے مورخین دیکھ کر چیخ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ حضرت اسحاق بن راویہ اور یحییٰ ابن یحییٰ، جن کے جوتوں کو اٹھانے میں محدثین ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے کہ میں امام صاحب کا جوتا پکڑوں گا، میں ان کے قدموں پر ہاتھ لگاؤں گا، لیکن آج دیکھا گیا کہ جب نیشاپور کے میدان میں حضرت علی کا بیٹا اور امام زین العابدین کا بیٹا، سیدنا موسیٰ کاظم کا شہزادہ، رسول اللہ کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی رضا آیا، تو رسول اللہ کے دین سے محبت کرنے والے لوگ جمع تھے اور دیکھنے والے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کئی حضور تو نہیں آ رہے، کیونکہ جب حضور آتے تھے تو صحابہ اس طرح کی تعظیم کرتے تھے۔ وہ مجمع، وہ یاد تازہ ہوئی، ہوا کیا کہ حضرت یحییٰ ابن یحییٰ اور اسحاق بن راویہ جیسے لوگ، جن کا رتبہ اس مسجد کے میناروں سے بھی اونچا ہے، وہ آگے بڑھ بڑھ کر حضرت امام علی رضا کے اس سواری کی نکیل کو پکڑ کر آہستہ آہستہ آگے لاتے تھے، یعنی اس قدر انکساری، اس قدر محبت۔ اور امام علی رضا اور حضرت سیدنا اسحاق بن راویہ اور ان علماء نے کھڑے ہو کر وہاں پر اس کجاوے کی طرف منہ کیا، اور منہ کرنے کے بعد وہ کہنے لگے فقال ایہ السید الجلیل ابن سعادت الائمت، اے سید الجلیل، اے عزت والے سردار، ابن سعادت الائمہ، اے سرداروں کی، اماموں کی اولاد، یہ محدثین خطاب کر رہے ہیں بحق کے ابیے کا، ہم آپ کو آپ کے ماں باپ کا واسطہ دیتے ہیں، اطہرین جو پاکیزہ تھے، اسلاف کا آپ کے بزرگوں کا واسطہ دیتے ہیں، اکرمین جو عزت والے تھے، ما رأیتنا وجھک المیمون، آپ پردہ ہٹا کر اپنا چہرہ تو دکھا دیجیے۔ یہ نیچے محدثین بات کر رہے ہیں، یہ کوئی مجمع نہیں لگا کہ ناتخواں ایسی باتیں کر رہا ہے، آج وہ ناتخواں بنے جو جن کی خدمت میں، جن کی منقبتیں بعد میں لکھی گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں جملہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں فقال ایہ السید الجلیل ابن سعادت الائمت بحق ابائی کا الاطہرین واسلافک الاکرمین، ہمیں اپنا چہرہ دیکھ، کیونکہ آپ کے چہرے میں شباہت حضور کی اور مولا حسین کی بہت زیادہ تھی۔ آپ نے جب اپنا چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو کتابوں کے اندر آتا ہے فصاحت ائمہ الاعلام، ائمہ اعلام، اعلام جو مشہور بڑے ائمہ تھے، صاحت وہ چیخنے لگے، آپ کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر چیخیں ماری، کیونکہ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے کہ حضور کی ناک مبارک کیسی تھی، حضور کی بویں کیسی تھی، سرکار کی داڑھی کیسی تھی، سرکار کے ہونٹ کیسے تھے، سرکار کا چہرہ کیسا تھا۔ جو شمائل پڑھنے والے علماء تھے، جب انہوں نے امام علی رضا کا چہرہ مبارک اس ڈولی کے اندر دیکھا تو روایت میں تھا فصاحت چیخ ماری، الائمۃ الاعلام، عام لوگ نہیں، ائمۃ الاعلام، اس وقت کے برگزیدہ ائمہ جو تھے انہوں نے اور چیخ ماری۔ تو اس وقت علماء نے چیخ کر اور لوگوں کہا انستو واسمعو، چپ رہو چپ رہو، شور نہیں کرو، وقت بہت کم ہے، امام صاحب چلے جائیں گے، ہم کچھ امام صاحب سے فیض لینا چاہتے ہیں۔ جب مجمع خاموش ہو گئے، سارے محدث جن کے لاکھوں شاگرد تھے وہ کہنے لگے آپ اپنے خاندان میں آنے والی حدیث ہمیں سنا دیں۔ اب مجمع پر ایک سکوت طاری تھا۔ حضرت امام علی رضا فقال الرضا، اب جو میں سند پڑھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے، اس کے بارے میں ابن ماجہ کے اندر ابو سلط کہتے کہ لو قر یا حاد الاسناد والے المجنون، یہ نام اگر اس ترتیب سے پاگل پر پڑھ دو لبرا، خدا اس کو شفا دے گا۔ امام ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں ملک شام گیا، میرے سامنے ایک بندے پر مرغی کا دورہ پڑا، کہتے کہ مجھے یہ روایت یاد آئی، میں نے تفصیل کے ساتھ اس ناک کو نام کو پڑھ کر اس کی ناک میں پھونک مارا، وہ صحیح ہو گیا۔ یہ حقائق ہیں۔ اب وہ نام کیا ہے؟ اب یہ محدثین جو چیخ رہے ہیں، آپ کا علم کبھی بڑھے گا اور آپ آگے پڑھیں گے تو آپ اس فقیر کو دعا دیں گے کہ میں کن کن کا نام آپ کے سامنے۔ امام علی رضا سے کہا گیا اور بات یہاں ختم کرتے ہیں کہ حضور آپ حدیث شریف پڑھیے اور سنائیے کہ آپ نے اپنے ابو سے کیا سنا تھا، جو آپ کے ابو نے چھپ چھپ کے آپ کو ایک بات بتائی تھی، اور آپ کے ابو سرکار موسیٰ کاظم کو ان کے والد امام جعفر صادق نے خاص ایک بات بتائی تھی، اور امام جعفر صادق کو ان باقر نے خاص بتائی تھی، اور امام باقر کو ان کے ابو امام زین العابدین نے ایک بات بتائی تھی، اور امام زین العابدین کو ان کے والد محترم امام حسین نے خاموشی سے خیمے میں ایک بات بتائی تھی، اور امام حسین کو وہ خاص بات علی المرتضیٰ نے بتائی تھی، علی المرتضیٰ کو خاص وہ بات رسول اللہ نے بتائی تھی، رسول اللہ کو خاص وہ بات جبریل امین نے بتائی تھی، اور جبریل امین کو وہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی تھی۔ یہ پورا کہنے کے بتائیے تو آپ نے فرمایا قال الرضا، حضرت امام مولا علی رضا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے تو بخش دیے جائیں گے، یہ سفید کپڑوں میں وہ عزت نہیں ان کے لیے جملہ رضی اللہ عنہ کہنے میں۔ وقال رضا حدثنا ابی موسیٰ الکاظم، اب روایت بیان کر رہے ہیں، قال رضا رضی اللہ عنہ، حضرت امام علی رضا کہتے ہیں حدثنا، مجھے حدیث بیان کی ابی، میرے والد بزرگوار موسیٰ الکاظم، موسیٰ کاظم نے، ان ابی ہی، وہ روایت لے رہے ہیں اپنے والد گرامی جعفر الصادق، امام جعفر الصادق سے، ان ابی ہی، وہ روایت لے رہے ہیں محمد الباقر اپنے والد امام باقر سے، ان ابی ہی، وہ روایت لے رہے ہیں اپنے والد علی زین العابدین، امام زین العابدین سے، ان ابی ہی، وہ روایت لے رہے ہیں اپنے والد شہید کربلا حضرت علی الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی، ان ابی ہی علی المرتضی، وہ روایت لے رہے ہیں مولا علی سے، اور مولا علی کہتے ہیں قال، مولا علی نے فرمایا حدثنی، مجھے حدیث بیان کی حبیبی، میرے محبوب نے، وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے، رسول اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حدیث بیان کی، مولا علی کہتے ہیں میرے محبوب نے، میری آنکھوں کے قرار نے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال، اور رسول کریم نے فرمایا تھا حدثنی جبرائیل، مجھے حدیث بیان کی ہے جبریل نے، وقال حدثنی رب العزت، اور جبریل کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتائی ہے اللہ رب العزت جل شانہ نے، بات کیا ہے؟ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، ہمیں کیا پتا کیا بات ہے، اس بات کو سننے کے لیے گھنٹوں دھوپ میں انتظار کرنے والے محدثین تھے، جن سے ملنا اب لوگوں کے لیے محال ہوتا تھا، ہزاروں لاکھوں مریدین، آج وہ آپ کی سواری کی نکیل پکڑ کر آہستہ آہستہ آگے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث انہوں نے بیان کی کہ حدیث کیا تھی، فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، سواد کے ساتھ، کہ اللہ یہ فرماتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن قال، یہ راز کی بات جو صرف اہل بیت کی سند سے آئی، اور یہ سلسلہ تو ضبط، سند کہتے ہیں انسسٹر، خاندانی سلسلہ، اور یہ سلسلہ عربی میں زنجیر کو کہتے ہیں، چین تو لوہے کی بھی ہوتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، خرابی آ جاتی ہے، لیکن جو زنجیر اہل بیت کی ہے وہ سلسلہ تو ذہب ہے، وہ سونے کی زنجیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ کلمتو لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی میرا قلعہ ہے، اللہ نے فرمایا فمن قالہ دخل حسنی، جس نے یہ پڑھ لیا وہ میرے قلعے میں محفوظ ہو گیا. ومن دخل حسنی، اور جو میرے قلعے کے اندر محفوظ ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے امن دے دیا گیا. ثم ارخص ستر علی القبتے، یہ بات کہہ کر آپ نے پردہ چھوڑ دیا، یہ بات کہہ کر ثم سارا، اور روانہ ہوئے. کہنے کہ جب آپ پردہ چھوڑ رہے تھے اور اپنے امامے کے شملے سے نقاب لگا رہے تھے، تو اس حدیث کو سن کر اور آپ کے چہروں کو دیکھ کر لوگوں پر غش یہ تھا کہ کوئی گر کر آپ کی سواری کو چومتا تھا، کوئی آپ کے ہمار کی کھر کو سو چومتا تھا. آج پیسوں میں اپنا عقیدہ نہ بدلو، انگوٹھا چومنا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا پیسے واقعی میں سٹے کے تھے اور جوئے کے تھے. ماں تیری یا غوث پاک کہتی رہی اور تو غوث پاک پر اعتراض کر گیا. میں نے کہا بات ذرا طریقے کی کر، تیرے پیسے اور تیری اوقات اور حیثیت کیا ہے سیٹ صاحب، بات ذرا یہاں پر سنیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. روایت میں آتا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو محدثین پر اہل بیت کی محبت کا یہ غلبہ تھا کہ کوئی آپ کی سواری کو چومتا تھا، کوئی گر کر ان کے کھر کو چومتا تھا، کوئی بے ہوش ہو کر گر گیا تھا، اور راستہ بنایا جاتا تھا لوگوں کو ہٹا کر، اور امام علی رضا کی سواری جا رہی تھی. آج یہ عرس پاک امام علی رضا کا تھا، تنقید مقصود نہیں تھا، دل سے دنیا کی گندگی کو نکالنا مقصود تھا اور اصل محبت کو لانا مقصود تھا. حق فرمایا گیا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور. اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کی کامل محبت عطا فرمائے، اور ہمارے سینوں پر پڑے ہوئے بوجھ، گرمی ہے، مہنگائی بہت ہے، عمران خان صاحب پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ سب ہے، آگے کی باتیں یہ ہے، اس کو ذوق پر. جہاں جوتا چھوڑا ہے وہاں پریشانیاں چھوڑ کر آئیں، یہاں پر بھی وہ لے کر آئیں گے تو کیا ملے گا، یہ پریشانیاں گزر جائے گی. کھانا ہوتا ہے 15-20 روپے کا کھانا، لیکن ہمیں اے سی بھی چاہیے، بیڈ بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے. خود اپنی آشائی سے بڑھا کر ہم نے اپنے آپ کو خراب کیا ہے، تو دین کے لیے اب ہر بندہ پریشان ہے. آپ یہ باتیں کر رہے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے، آپ یہ باتیں کر رہے ہیں حکومت کیا کر رہی ہے. میں نے کہا کیا کر رہی ہے، میں نے کہا یزید سے خطرناک تو حکومت نہیں آئی. اس وقت بھی بچے وہ لوگ جو حالات ظاہر کو بھی دیکھتے رہے لیکن اس کو دل میں نہیں گھسایا، دل میں ہمیشہ اللہ کے دین کی محبت رکھی، جب وہ بیٹھے تو ان کے ذکر سے ان کے چہرے چمکتے رہے. اللہ رب العالمین توفیق دے مجھے اور آپ کو، اللہ صراط مستقیم پر رکھے مجھے اور آپ کو، اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ کو اللہ بخشے، اور یہ چند کلمات ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کے علم، مال اور رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے. اس مبارک ہستیوں کے صدقے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو متفق کرے، انتشار سے بچائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، کشمیر کو اللہ آزادی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.